سمعت فاطمة أنها قال دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زعفا فقلت له وعيدك بالله يا أبتاه من السوء فقال يا فاطمة ايديني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت وانظر اليه واذا وجهه يتلألأ كانه البدر في ليله تمامه وكماله فما كانت الا ساعه واذا بولدي الحسن قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت عليك السلام يا قره عيني وثمره فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل حسنا نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه وقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة لأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وقاف تحت الكساء فنظر الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله فترك الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وتطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد قال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا عرضا مبنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال ابني من جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. صل على محمد وآل محمد.
صل على محمد وآل محمد.
فقال جبريل يا ربي أتعذر لي أن أحدث إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل فقال السلام عليك يا رسول الله لليل على يحرك السلام ويخصك بتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مضيعة ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
اللهم
لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفات شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي الثانية يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة النجية ما تبر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جعب من شيتنا ومحبينا وفيهم مهموم الله وفرج الله حما يا الله ولا مهموم الله وكشف الله غما يا الله ولا طالب حاجة الله وقل الله حاجة يا الله يا الله يا الله. فقال عيون زو الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
محمد وآل محمد زاد
Yeah. क्या बे बसी थी
گنج دریا پہ جا کے کوئی عباس کو بتائے زینب کے لوٹنے کی جا کر خبر سنائے رکھوں گی یاد اس کو اپنی ہر ایک دعا میں چہلوں کو آئی زینب جب گنج شہدا اے آن و محمد ماں ہے آ گئی کہاں ہو اے آن و محمد ماں اے آ گئی کہاں ہو صورت نہیں تو اپنی آواز ہی سنا دو ماموں پہ تم ہوئے ہو تم پہ ہوئی فدا میں چہلوں کو زینب جب گا ام رباب رو کر دکھلا کے اپنی جھولی ام رباب رو کر دکھلا کے اپنی جھولی قدموں میں بیٹھ کر پھر سجاد سے وہ بولی دفنایا ہے کو کربلا میں چہلوں کو زینب جب گنج زندہ کی وصیت اٹھو تمہیں بتاؤں پڑتی تھی جو سکینہ نوحا تمہیں سناؤں کیا بے بسی تھی بھیا اس کی ہر ایک بکا میں چہلوں کو زینب جب گا جے شہدا سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہتی تھی ام لیلیٰ سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہتی تھی ام لیلیٰ سینے پہ ہاتھ کیوں ہے پوچھے گی جب یہ صغرا تیری بہن سے جا کے بیٹا کہوں گی کیا میں چہلوں کو آئی زینب اے آن و محمد ماں ہے آ گئی کہاں ہو صورت نہیں تو اپنی آواز ہی سنا دو اے آن و محمد ماں اے آن No! वारदात भी पूछे नाथ ने, ए भैया जिंदा की वारदात भी पूछे नाथ ने, भैया मैं दास्तान आलम क्या करूं बयां, ओए क्यों मर गए ना आह ये हम शिकस्ता जा, टूटा मुसीबतों का गरीबों पे आसमां, ए भैया लोटे गए ऐसे बदर फिरे, ए भैया ओटो पे कैदियों के तरह दर बदर फिरे, हजरत के कब्र मिल गई ज़ैना के बैसे, ओए आकर कहा बशीर ने इब्ने हुसैन से, शहज़ादा जा बलब है पुपी शोर से, ओए चलिए वतन को कब्र शहे मशरक से, आबिद ने पूछा क्यों फुपी अलविदा, ओए कत्ल गाए हजरत शबीर अलविदा, ओए कब्र इब्ने साहिब तते अलविदा, ओए लो भाई जान जाती है हमशी अलविदा, लो भाई जान जाती है हमशी अलविदा, क्या बदनसीब है ये नवासी रसूल की जिसकी मुजावली भी न तुमने कबूल की, भैया जिसकी मुजावेरी भी ना तो मैंने कबूल की, भैया कब से तुम्हें पुकार रही हो मैं खस्ता, होए होए जवाब भी नहीं देते शहे उमा, भैया गले लगाओ तो जाओ सुए बता, आए निदा से धारो खुदा हाफिज़ बहर, आए निदा से धारो खुदा हाफिज़ बहर, सुगरों को मेरी से मार के جیو لے کر بلائے قبر کی بولی وہ سوگا اس پیار کے نثار اس آواز کے نثار اس پیار کے نثار اس آواز کے نثار تسلیم کی لہر کو چاہتا تھا جبرن ہوئی سوار جی تو نہ چاہتا تھا جبرن ہوئی سوار جب تربت حسین کی غربت نظر پڑی موقعے پہ کتنی بار چڑی
الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین خاتم النبیین شفیع المذنبین اب القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين اما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا
اللهم صل على محمد وعلى محمد
مجلس کی بتائیں ہم اور آپ پہلے دعا سلام دیے امام زمان پڑھتے ہیں کیونکہ امام کی خدمت میں ہم پرسہ پیش کرنے آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تعوى وتمتعه فيها طويلا
برحمتك يا
أرحم الراحمين
معاذ بلند صلوات
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج
تمام در تاريخين اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو عالمین کو خلق کرنے والا ہے اور عالمین کو پال رہا ہے ہم سب کی زندگیاں اس لیے رواں دواں ہیں کہ ہمارا خدا ہمیں پال رہا ہے. اور اس پروردگار عالم کے ذکر کے ساتھ محمد والے محمد کا جو خدا نے ہمیں ان کے دامن سے متمسک کر دیا, ہم اس خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ معبود تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں دامن محمد والے محمد سے منسلک کر دیا. جتنا شکر ہم اس نعمت کا ادا کریں ادا نہیں کر سکتے, اتنی بڑی نعمت خدا نے ہمیں دی. خدا کی رحمتوں سے ایک رحمت یہ ہے کہ خدا کہتا ہے انم الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تم نیکی کا ارادہ کرو گے تمہارا ثواب شروع ہو جائے گا, اور اگر برائی کا ارادہ کرو گے تو جب تک برائی پہ عمل نہ کر لو برائی کی سزا نہیں ملے گی. اگر برائی پہ عمل کر لیا تو اب تم سزاوار ہو. مگر نیکی کی صورتحال ایسی نہیں ہے. اگر تم نے کسی نیکی کا ارادہ کیا اور ہم جزا دے دیتے ہیں کیسے؟ کتاب کشکول ذیلی میں روایت ہے, ایک عالم کے پڑوس میں ایک لوہار رہتا تھا. لوہار کا انتقال ہو گیا. اس کے کچھ دنوں کے بعد اس کے جاننے والوں نے, ایک شخص نے اس کو خواب میں دیکھا, اور خواب میں دیکھا تمہارا کیا حال ہے آخرت میں؟ کہا میں بہت خوش ہوں, اللہ نے مجھے بہت اچھا مقام دیا. کہا کیا مقام دیا؟ کہا اللہ نے مجھے, وہ جو عالم تھا میرے پڑوس میں, اللہ نے مجھے اسی کے درجے میں رکھا ہے اور میرا خدا مجھ سے راضی ہے. اب جس شخص نے یہ خواب دیکھا تھا, جب خواب سے آنکھ کھلی تو حیران ہے, کہاں لوہار اور کہاں عالم؟ بہت بڑا فرق ہے. ایک علم اور علم جانتا ہے, اس پر عمل کر رہا ہے, اور ایک کچھ بھی نہیں جانتا. تو خدا نے اس لوہار کو اس عالم کے درجے میں کیسے رکھا؟ اب وہ سوچ رہا ہے, اس کو یہ فیصلہ عجیب لگ رہا ہے. اس نے اپنے زمانے کے عالموں سے کہا, تو عالموں نے کہا چلو اس کے گھر چلتے ہیں اور گھر چل کے اس کی زوجہ سے پوچھتے ہیں اس کا ایسا کیا عمل تھا کہ خدا نے اس کو ایک عالم کے درجے میں رکھا. پہنچے چند علماء دروازے پہ اس کے گھر کے, دروازہ کٹکھٹایا, اس کی زوجہ نے اندر بلایا, تو اس کی زوجہ سے پوچھتے ہم نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے, تمہارے شوہر وہ کیا خاص عمل کرتے تھے کہ اللہ نے اس کو علماء کے درجے میں رکھا؟ کہا میرا شوہر ایک عام سا آدمی تھا, دنیا دار آدمی تھا, مگر ہاں میرے شوہر میں دو باتیں تھیں. پہلی بات یہ کہ میرا شوہر جب لوہے پہ ضرب لگا رہا ہوتا تھا, چاہے لوہا کتنے گرم کیوں نہ ہو, لیکن اگر کانوں میں اذان کی آواز آئی اس کو وہیں چھوڑ کے اور نماز کے لیے چلا جاتا تھا. میرا شوہر اذان کی آواز کا اتنا احترام کرتا تھا کہ اذان ختم نہیں ہونے پاتی تھی مگر وہ فوراً دکان سے نکل کر اور مسجد کی طرف جاتا تھا. اور دوسری خوبی میرے شوہر میں یہ تھی کہ شوہر جب سارا دن مزدوری کر کے رات میں گھر آتا تھا تو ہم کھانا کھانے کے بعد اپنی چھت پہ چلے جاتے تھے سونے کے لیے. جب چھت پہ سونے کے لیے جاتے تھے تو ہمارے پڑوس میں جو عالم تھا وہ رات بھر قرآن کی تلاوت کرتا تھا, اور میرا شوہر اکثر یہ کہتا تھا میرے خدا تو میرا حال جانتا ہے, تجھے پتا ہے مجھ پر ذمہ داریوں کا بوجھ بہت زیادہ ہے, اگر میری یہ بوجھ ذرا کم ہوتا, میری کمر ہلکی ہوتی تو میں بھی راتوں کو قرآن پڑھتا. اور یہ کہہ کے وہ رو پڑتا تھا, روتے ہوئے خدا سے دعا کرتے ہوئے سو جاتا تھا. تمام علماء نے کہا وجہ یہ ہے کہ اس کی نیت یہ تھی کہ اگر خدا میرے پاس بھی اتنا علم ہوتا, میری پشت بھی ہلکی ہوتی تو میں بھی راتوں کو قرآن پڑھتا. کیونکہ اس کی نیت یہ تھی تو پروردگار عالم نے اس کو پورا اجر دیا, اس کو اسی عالم کے درجے میں رکھا. صلوات
اللہ علیہ وسلم.
یہ روایت میں نے اس لیے پڑھی, آج ہم سب بہت دل گرفتار ہیں. دل کا جو عالم ہے وہ یہ کہ مولا نیت کی تھی کہ کربلا جائیں گے مگر نہیں پہنچ سکے. کسی کو سنتے ہیں کہ کوئی کربلا پہنچ گیا, ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ اب آج اربعین شب اربعین کا جلوس تھا, پچھلے سال تک ہم بھی اس جلوس پہ تھے, ہم بھی مولا کے روزے میں داخل ہوئے تھے مولا کو سلام کرتے ہوئے. تو آج جو ہم نیت کر رہے ہیں کہ مولا ہم بھی پہنچتے, ہمیں ویزا ملتا ہم بھی پہنچتے, تو یقیناً خدا سے یہ امید رکھیے کہ خدا ہماری نیتوں پر جزا دے گا, ہمیں خدا وہ ثواب عطا کرے گا, کیونکہ ہماری نیتوں میں شامل تھا کہ ہم کربلا آقا حسین کی زمین پر پہنچے. اور ہمارا آقا ہمارا مولا اتنا ہمیں چاہنے والا ہے کہ مولا حسین کہتے ہیں آقا محمد محمد یزدی, یہ اس زمانے میں کربلا میں تھے جب کربلا سے شیعوں کو نکالا جا رہا تھا, اور شیعہ کے وہاں سے نکلنا نہیں چاہتے تھے, حسین کے روزے کو چھوڑ کے کہاں چلے جائیں. محمد یزدی بھی کہتے ہیں کہ میں بھی تڑپ رہا تھا, میں حسین کے روزے میں الوداع کرنے گیا اور مولا کی زری پکڑ کے رویا. زری پکڑ کے رخصت ہو کے باہر دروازے تک آتا تھا, پھر جا کے دوڑ کے دری سے لپٹ جاتا تھا. اتنی بے قراری تھی مجھے کہ اچانک مجھے مکاشفے کی حالت طاری ہوئی. جب مکاشفے کی حالت طاری ہوئی تو میں نے ایک بار ہی امام حسین کو دیکھا اور امام حسین کہتے ہیں جاؤ قم چلے جاؤ, مگر یاد رکھنا جہاں بھی میری مجلس کا فرش اعضا بچھتا ہے وہ مقام میرے حرم کا درجہ رکھتی ہے. تو ہم شکر کرتے ہیں مولا کا کہ مولا کربلا نہیں پہنچ سکے لیکن اس مجلس کے فرش اعضا پہ موجود ہے کہ بقول آپ کے کہ جہاں بھی میرا فرش اعضا بچھائے وہ میرے حرم کا درجہ رکھتا ہے. اور اسی لیے جب میں نے حدیث پڑھی تو مجھے آیت اللہ بہجت کا وہ جملہ سمجھ میں آیا کہ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں جب بھی کہیں مجلس میں جا رہے ہوتے ہو اور کوئی پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو تو کہا کرو کربلا جا رہے ہیں. یہ فرش عزا پہ بیٹھنا کہ کربلا کی زمین پہ بیٹھنے کی معنی دے. تو آئیے ہم سب حرم امام حسین میں بیٹھے ہیں اور جب حرم امام حسین میں بیٹھتے ہیں تو مولا سے اپنی باتیں کرتے ہیں, مولا کے مصائب پہ روتے ہیں, مولا کو حاجتیں پیش کرتے ہیں. آئیے آج حرم کربلا میں اس فرش عزا پہ بیٹھ کے ہم کربلا کو یاد کریں. اور کیا یاد کریں کہ کربلا کیا ہے. امام علی رضا ارشاد فرماتے ہیں, صلوات بھیجیے بابا صاحب امام علی رضا ارشاد فرماتے ہیں جس نے کربلا میں امام حسین کی قبر پہ جا کے زیارت کی وہ ایسا ہے جیسے اس نے عرش الہی پہ اللہ کی زیارت. یہ زیادہ امام حسین کی فضیلت ہے. وہ ایسا ہے جیسے اس نے عرش الہی پہ جا کے اللہ کی زیارت کی. اور صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ
علیہ محمد و آل محمد.
امام شاہ فرماتے ہیں جو کربلا امام حسین کی زیارت کے لیے گیا اور حسین کی زیارت کی قبر کے روزے پر پہنچا وہ ایسا ہے جیسے اس نے رسول خدا کے ساتھ 90 حج ادا کیا ہوں, مقبول حج ادا کیا ہوں. آپ سوچیے رسول کے ساتھ کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جو رسول کے زمانے میں تھے اور رسول کے ساتھ حج کیا. کہا نہیں جو امام حسین کی زیارت کو جائے 90 مقبول حج کا ثواب جو رسول خدا کے ساتھ کیا ہوں ان کا اجر ملتا ہے. اور اتنی بڑی عبادت ہے. چھوٹے امام ارشاد فرماتے ہیں جو امام حسین کی زیارت کر لے کہا زمین والوں سے زیادہ عرش والے پہچانتے ہیں حسین کو, عرش والے حسین کی معرفت رکھتے ہیں. کہا اتنا اجر و ثواب ہے کہ ملائکہ میں سے ہر ملک اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ خدا تو اجازت دے دے حسین کے روزے کی زیارت کروائے. گروہ در گروہ ملائکہ جاتے ہیں امام حسین کی زیارت کے لیے. تو یہ عظمت و معرفت ہے حسین کی زیارت کی. تو آئیے ہم بھی سوچیں جب کوئی کربلا پہنچنا چاہے تو کسی بہانے کی ضرورت نہیں ہے. صحت مند تو جاتے ہیں مگر بیمار بھی جاتے ہیں. اور کیسے جاتے ہیں, میں کتاب کرامات امام حسین کی روایت آپ کے سامنے پیش کر لوں. اور اس روایت کو بیان کر رہے ہیں جو ہمارے پاس مفاتیح الجنا ہے, وفات الجنہ لکھنے والے شیخ عباس قمی, ان کے استاد محدث نوری وہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ ایک عالم تھے شیخ محمد باقر نام تھا اور وہ بروچرٹ میں رہتے تھے. ایک باری ان کی آنکھوں میں درد اٹھا. جب آنکھوں میں درد اٹھا تو آنکھوں کے اندر وائٹنس سفیدی نمودار ہونے لگی اور درد بڑھنے لگا. وہ اس بروچرٹ کے علاقے سے اپنے علاقے میں آئے, ڈاکٹرز کو دکھایا, طبیبوں کو دکھایا مگر کوئی فرق نہیں پڑا. درد بڑھتا جا رہا ہے اور آنکھوں کی سفیدی بھی بڑھتی جا رہی ہے, یہاں تک کہ رات کو وہ سو نہیں سکتے تھے درد کی وجہ سے. ایک بار کی ان کا ایک دوست ان سے ملنے آیا. کیوں ملنے آیا؟ وہ کربلا جا رہا تھا. اسے کہا میں امام حسین کے روزے پہ جا رہا ہوں اور تم سے الوداع کرنے آیا ہوں. جیسے اس دوست سے ملاقات کر رہے تھے دل میں اچانک خیال آیا میں کیوں نہ کربلا جاؤں. دنیا کے طبیبوں نے جواب دے دیا مگر حسین وہ طبیب ہے جو کبھی جواب نہیں دے سکتے, میں کیوں نہ حسین کے پاس کربلا جاؤں اور اپنے مرض کے لیے دعا کروں. بس اس خیال کا آنا تھا اپنے طبیب سے پوچھا کہ میں کربلا کا سفر کر سکتا ہوں. کہا ہرگز نہیں, آپ یہ سفر کریں گے تو آپ کا درد اور بڑھ جائے گا. گھر والے جو لوگ تھے انہوں نے بھی منع کیا کہ بھائی جان کی, ہم لوگ کہتے ہیں نا جملے, جان کی حفاظت واجب ہے, کیوں جا رہے ہو؟ جب ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ تم سفر کرو گے تو آنکھ میں مزید تکلیف بڑھ جائے گی, ہر ایک منع کرتا رہا, مگر اس نے ارادہ پکا کر لیا, نہیں مجھے جانا ہے اور میں کربلا پہنچوں گا. اچھا قافلے میں چلا, جب قافلے میں چلا اس قافلے نے تھوڑا سا فاصلہ طے کیا تھا, اچانک ان کی آنکھوں کا درد بڑھ گیا. جب درد بڑھ گیا تو قافلے والوں نے کہا آپ یہیں سے لوٹ جائیے, آپ واپس چلے جائیے, آپ کی آنکھوں میں تکلیف بڑھ گئی ہے. وہ کہتی ہیں پورا قافلہ مجھے منع کر رہا تھا مگر ایک شخص تھا جو کہہ رہا تھا نہیں چلو, مولانا حسین کے پاس چلو, وہ شفا دینے والے ہیں. کہا اس نے میری اتنی ہمت بندھائی کہ میں اس سفر میں ساتھ ساتھ رہا. کہا ایک بار کی درد رات کو آنکھوں میں شدید ہو رہا تھا اور روتے ہوئے مولا کو مخاطب کرتے ہوئے مولا حسین شفا دیجئے. کہا جب سویا تو خواب میں بی بی زینب کبریٰ کی زیارت ہوئی, بی بی زینب کبریٰ آئی ہیں اور اپنی چادر کا ایک کونا میری آنکھوں سے مس کیا, اس کے بعد نہ میری آنکھوں میں کوئی تکلیف رہی اور میری آنکھ شفایاب ہو گئی اور میں اٹھا خواب سے. تو میں نے اٹھ کے اپنے قافلے والوں کو جگایا, اٹھو دیکھو حسین نے مجھے راہ کربلا کے سفر میں شفا عطا کر دی. سلامات بھیجیے.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
یہ ہر مریض جو سوچتا ہے کربلا جانے کو, بادشاہ کا بہت سے لوگ روکتے نا, مرض ایسا ہے کیوں جا رہے ہو, مگر جو وہ شیخ باقر کا جو جملہ تھا کتاب میں لکھا ہوا, وہ کہتے ہیں جب مجھے لوگ روکتے تھے تو میں کہتا تھا جب مجھے مرنا ہی ہے تو میں کربلا میں کیوں نہ مروں, میں کیوں نہ جاؤں کربلا. یہ کربلا وہ زمین ہے کہ اس کی خاک کی عظمت کیا بیان کروں, کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں حرم کربلا میں بیٹھیں تو کربلا کا تذکرہ کریں گے. آج امام رضا کہتے ہیں کہ اگر کوئی خاک شفا کی بنی ہوئی تسبیح, اب کربلا سے جو لوٹتا ہے تو ہماری تمنا کیا ہوتی ہے کہ بس خاک شفا کی تسبیح مل جائے, اگر خاک شفا جو امام حسین کی قبر کی خاک نہیں مل سکتی تو خاک کربلا کی صحیح ہمیں تسبیح و سجدگاہ مل جائے, کیا عظمت ہے اس کی. امام رضا کہتے ہیں اگر کوئی خاک شفا کی تسبیح پر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے تو پروردگار عالم اس کے نامہ اعمال میں 400 نیکیوں کا ثواب دیکھتا ہے ایک سبحان اللہ کہنے پہ, نہ کہ پوری تسبیح پڑھی جائے تو کتنا اجر ہے. کہا جو ایک مرتبہ خاک شفا کی تسبیح پڑھتے ہوئے سبحان اللہ کہے اللہ اس کے نامہ اعمال میں 400 نیکیاں لکھتا ہے, 400 گناہ مٹاتا ہے اور 400 درجے بلند کر دیتا ہے. نہ صرف 400 درجے بلند کرتا ہے, 400 حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے. اور صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام
صلی علی محمد و آل محمد
چھڑے امام ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی خاک شفا کی تسبیح پر تسبیحات اربع پڑے, ابھی تو آپ نے سنا تھا کہ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھے, اب جو چاروں ذکر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, کہا اگر کوئی خاک شفا کی تسبیح پر تسبیحات اربع پڑھے تو پروردگار عالم اس کے نامہ اعمال میں 6000 نیکیاں لکھتا ہے, 6000 گناہوں کو مٹا دیتا ہے, 6000 درجے بلند کرتا ہے اور 6000 حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے. اس خاک کربلا کے مقابل ہم کس کو پیش کریں؟ خدا نے اتنی عظمت عطا کی ہے اس کربلا کی مٹی کے لیے کہ ہم اس پہ تسبیح پڑھیں تو اجر و ثواب بڑھ جائے. اور اس خاک کربلا کی عظمت یہ ہے جہنمی میں پڑے تو جنتی ہو جائے. اور کیسے جنتی ہو جائے؟ عرب کے بہت مشہور شاعر ہیں خلی موسلی. خلی موسلی کیوں کہتے ہیں؟ موسل کے علاقے کے رہنے والے تھے. اور یہ کون تھے؟ یہ ناسبی تھے, آج کی زبان میں بولوں طالبان تھے. اچھا طالبان کیسے تھے؟ ان کی پیدائش سے پہلے ان کی ماں اور باپ نے منت مانی تھی کہ اللہ ہمیں بیٹا عطا کر دے, اگر تو ہمیں بیٹا عطا کر دے گا تو ہم اس کو ایسا بنائیں گے کہ وہ حسین کے سواروں کو قتل کرے. منت سوچیے کیسی عجیب منت ہے کہ اللہ اگر تو بیٹا عطا کر دے گا تو ہم اس کو ایسا پالیں گے, ایسا اس کے دل میں بغض علی ہوگا کہ بس وہ ہمیں ہمارا بیٹا حسین کے زواروں کو قتل کرے گا. بیٹا ہو گیا, اللہ بھی تو آزمائش کرتا ہے نا, بیٹا پیدا ہو گیا اور اب منتظر ہیں پال رہے ہیں اس کو, اس کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ منت مانی تھی تو اللہ نے تم کو عطا کیا. جب وہ بیٹا جوان ہو گیا, حلی نام ان کا, جب جوان ہو گئے تو ایک مرتبہ ماں باپ نے کہا اب تم حسین کے زفاروں کو قتل کرنا. حبل عامل سے جو راستہ کربلا جاتا ہے اس کے بیچ میں موصل شہر ہے, اور آج بھی موصل میں مومنین اتنے نہیں رہتے جتنے مخالفین رہتے ہیں, آج تک اس زمین کا یہ حال ہے. تو موصل کے رہنے والا یہ شخص تھا, تو یہ کہتے جب میرے ماں باپ نے کہا کہ تمہیں اس منت پہ ہم نے پالا ہے تو اس نے سوچا میں اس راستے میں بیٹھ جاؤں, جو لوگ جبل عامل سے کربلا جائیں گے اس قافلے پہ حملہ کر دوں گا اور مار دوں گا لوگوں کو جو حسین کی زیارت کو جا رہے ہیں. میں ہمیشہ سوچتی ہوں, زمانے سے لوگ سوچتے ہیں, یزید سے لے کے صدام گزرا آج تک, حسینیوں کو مار دو, قتل کر دو, ان کے جلوسوں پہ حملے کر دو. وہ یہ نہیں سوچتے ہمارا مرنے والا تو مر جاتا ہے مگر مرتے مرتے بھی 3 بجے سے کروا جاتا ہے حسین کی, وہ سوئم کی ہو وہ جان سے کی سزا تیری باز.
اللہم صلی اللہ محمد علی محمد.
تو یہ شخص موصل کے راستے پہ بیٹھ گیا کہ اب یہ قافلہ یہاں سے گزرے گا تو میں قتل کر دوں گا. اتفاق سے جب وہ پہنچا تو اس نے دیکھا قافلہ دور یہاں سے گزر کے جا چکا ہے, اب وہ وہیں بیٹھ گیا. قافلہ پلٹے گا تو پلٹ کے اپنے مقام تک جائے گا, بس میں واپس بیٹھے گا اور میں اس پہ حملہ کروں گا. وہ بیٹھا ہوا تھا چھپ کے, بیٹھے بیٹھے اس کو نیند آ گئی. جب نیند آ گئی تو نیند میں دیکھتا ہے میدان قیامت ہے, اور میدان قیامت میں ملک اسی شخص کو پکڑ کے جہنم میں لے جا رہے ہیں, اور حکم خدا ہے کہ اس کو جہنم میں ڈال دو. جب جہنم میں ڈالا تو جہنم کی آگ جلا نہیں رہی, جب جہنم کی آگ نہیں جلا رہی تو ملک نے پوچھا, ملائکہ پوچھتے اے جہنم کی آگ سے سوال کرتے اس کو تو جلا کیوں نہیں رہی, کہا اس لیے نہیں جلا رہے اس کے جسم پہ کربلا کے زائروں کی خاک پڑ گئی ہے, جو کربلا کی زمین سے چل کے آئے ان زائروں کے قدموں کی خاک اس کے جسم پر پڑ گئے. ملائکہ نے اس کو نکالا جہنم سے اور نکال کے اس کو پانی میں ڈبویا کہ خاک بہ جائے, یہ جہنم ہی ہے, خاک بہ جائے. اب جو اس کو پورے جسم کو دھو کے اس کو ڈالا دوبارہ جہنم میں, پھر بھی آگ نہیں جلا رہی. کہا اب کیا ہوا؟ کہا وجہ یہ ہے کہ سانس لینے کے ساتھ ساتھ کچھ خاک کے ذرات جسم میں چلے گئے ہیں, اور جس کے جسم میں خاک کربلا چلی جائے وہ جہنم میں جلا نہیں سکتے, وہ آگ نہیں اس پہ اثر کر سکتی. اتنا دیکھا اس نے قامس کی آنکھ کھل گئی. اب جو آنکھ کھلی تو حیران ہے میں نے دیکھا کیا, کہ کربلا کے زائروں کی خاک مجھے جہنمی سے جنتی بنا رہی ہے. یہ سوچ کے امام حسین کے حرم میں گیا اور زری پکڑ کے رویا, مولا میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا, جب آپ کے زائروں کا یہ مقام ہے تو مولا آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. اور یہ شاعر بنا, اور اتنا ایسا شاعر بنا رب کا کہ علی کی شان میں جو منقبتیں اس نے لکھی ہیں, حسین کی شان میں جو منقبتیں اس نے لکھی ہیں, آج بھی کربلا میں روزوں کے باہر جو بینر لگے ہوتے اس پر اسی کے اشعار تحریر ہوتے. یعنی ایک جہنمی کو کربلا کی خاک نے جنتی بنا دیا.
صلی علی محمد.
اور اس خاک کربلا کی کیا عظمت بیان کروں, خاک کربلا اگر جہنمی کو جنتی بنا دیتی ہے تو اگر کوئی اس خاک کربلا پہ پہنچنے کا منتظر ہو اور موت آ جائے تو مرنے کے بعد بھی اس کا جسم کربلا پہنچ جاتا ہے. کیسے؟ کتاب سردار کربلا میں ایک روایت درج ہے, اور اس روایت کو کون بیان کر رہا ہے؟ آغائے ولید بیبہانی, یہ بہت بڑے عالم ہیں, انہوں نے امام زمانہ کی بھی زیارت کی ہے, امام حسین کی بھی زیارت کی ہے. آغائے ولید بیبہانی کے شاگرد مولانا کاظم, جن کا نام ہے آغائے محمد کاظم, وہ بیان کرتے ہیں ہم اپنے استاد کے درس میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک بار بھی ایک شخص آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک پٹلی کپڑے سے بندھی ہوئی تھی, اس میں کھولا, اس نے اس میں زیورات تھے, خواتین کے زیورات, اور وہ ہمارے استاد کے سامنے رکھے, کہا ان زیورات کو آپ جہاں چاہے استعمال کر لیں. اب استاد پوچھتے ہیں زیورات کس کے ہیں؟ کہا میری زوجہ کے ہیں. کہا کیوں لائے ہو دینے کے لیے؟ کہا عجیب داستان ہے. کہا میں سنوں گا, سناؤ داستان کیا ہے. کہا میں تاجر تھا اور رشیا گیا, روس گیا تجارت کرنے, وہاں بہت فائدہ ہوا. جب بہت فائدہ ہو گیا, بہت مال و زر کما لیا, ایک روسی لڑکی سے مجھے عشق ہو گیا, ایسی محبت ہوئی اس سے, وہ لڑکی مسلمان نہیں تھی, عیسائی تھی. کہا اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا, میں نے چاہا اسے شادی کرنا, اسے گھر والوں سے ملا تو تو گھر والے کہتے تھے کہ اگر تم عیسائی ہو جاؤ گے تو ہم شادی کر دیں گے تم سے, ورنہ نہیں. میں چھوڑ کے آگے بیٹھ گیا, میں مسلمان کہاں عیسائی ہوں گا. مگر اس کا عشق مجھ پر اتنا حاوی تھا کہ چند دنوں کے بعد جب مجھ سے برداشت نہ ہو سکا تو میں نے کہا اچھا میں عیسائی ہوتا ہوں, اپنی بیٹی کی شادی کر دوں. عیسائی ہو گیا اور شادی ہو گئی. جب یہ عشق کا خمار اترا چند دن کے بعد, اب وہ سوچتا ہے میں نے کیا کیا, میں نے اسلام چھوڑ دیا صرف ایک عورت سے شادی کے لیے. اب وہ اکثر بیٹھ کے روتا تھا. چند دنوں کے بعد محرم کا آغاز ہو گیا. جب محرم کا چاند نکلا یہ حسینی تھا. اب جو پہلی محرم آئی تو اس کے دل کی عجیب حالت تھی, کہہ نہیں سکتا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں دوبارہ اور میں نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا, کہ نہ کسی کو بتا نہیں سکتا, مگر بیٹھا ایک کونے میں رو رہا ہے. اس کتاب میں لکھا ہے اس کی زوجہ نے پوچھا کیا ہوا, پہلے تو اس نے منع کیا کچھ نہیں ایسے اداس بیٹھا, نہیں تم رو رہے ہو, رو کیوں رہے ہو. اس نے کہا میں نے خدا پہ بھروسہ کر کے اور بتا دیا اس کو کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں حسین پہ رو رہا ہوں. یہ دن محرم کے امام حسین کے. کہا کون حسین؟ اس کے شوہر نے بتایا مولا حسین ہے, ہمارے نبی کے نواسے تھے, ان کو بچوں سمیت پیاسا آتا ہے دیکھ کر دیا. نام حسین میں اتنی کشش ہے کہ جب امام حسین کا تذکرہ سنا اس عورت نے پہلی مرتبہ رونے لگی, آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے, کہا مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ, میں بھی مسلمان ہوں گی. اس حسین میں کیا تاثیر ہے, جب سے میں نے تذکرہ سنا ہے میرا دل رو رہا ہے. وہ لڑکی بھی مسلمان ہو گئی اور دونوں میاں بیوی نے سوچا کہ ہم اپنے گھر کا مال و اسباب بیچ کے ہم کربلا جائیں گے اور کربلا پہنچ کے تم اپنے گھر والوں سے کہہ دینا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں. ہو گئی تھی مسلمان مگر ہمت نہیں تھی کہ اپنے گھر والوں سے کہہ سکے کہ مسلمان ہو گئی. اچانک ایسا ہوا کہ وہ لڑکی بیمار ہوئی اور اتنی بیمار ہوئی کہ اس کا انتقال ہو گیا. اچھا مسلمان تو ہو گئی تھی مگر وہ اپنے ماں باپ کو نہیں بتا سکی تھی کہ میں کرسچن مذہب چھوڑ دیا ہے. تو جب وہ مر گئی تو اس کو کرسچنز کے طریقے سے دفنا دیا گیا. اب یہ شوہر پریشان, نہ کسی سے یہ کہہ سکتا تھا کہ میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں. اچھا جب اس کو دفنایا گیا تو اس کے ماں باپ نے جو زیور اس کو دیا تھا شادی پہ, وہ زیور بھی قبر میں اس کے ساتھ ہی رکھ دیا. اب یہ شوہر کہتا ہے کہ میں بہت بے چین تھا کہ میری بیوی مسلمان تھی مگر عیسائیوں کی طرح دفنایا گیا, میں کیا کروں, کیا میں اس کی قبر کھودوں اور اس کی لاش کو نکال کے مسلمانوں کی طرح دفناؤں. کہا عجیب کشمکش میں تھا, آخر میں نے فیصلہ کر لیا رات کی تنہائی میں اس کو قبر سے نکالتا ہوں اور مسلمانوں کی طرح دفناتا ہوں. پہنچا قبرستان مگر جب اپنی بیوی کی قبر کو کھولا تو قبر میں بیوی نہیں تھی. کتاب سردار کربلا کی روایت ہے کہ اس وہاں بیوی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب شکل کا ایک مونچھوں والا ایک مرد اس کے اندر دفن تھا. میں قبر دوبارہ بند کر دی, بند کر کے رات کو گھر آیا بے چین. میں نے خود اس قبر میں بیوی کو دفنایا تھا مگر یہ کون آ گیا اس قبر میں. کہا میں سویا تو مجھے خواب میں کسی نے کہا تمہاری بیوی اس وقت کربلا میں ہے اور یہ جو شخص ہے اس کو یہ کربلا میں دفن ہوا تھا, اس کو ملائکہ نقالہ نے وہاں سے نکال کے یہاں ڈال دیا اور تمہاری بیوی کو یہاں سے نکال کے کربلا پہنچا دیا. جاؤ کربلا, تمہاری بیوی کی قبر تمہیں وہاں مل جائے گی. یہ کربلا پہنچا. جب کربلا پہنچا تو خواب میں کہا گیا تھا جو امام حسین کے روضے میں مینار کاشی ہے اس کے قریب ایک قبر ہے, اس کو کھدوا کے دیکھنا, وہاں تمہاری بیوی دفن ہے. پہنچا وہاں کے خدام کے سامنے پورا قصہ بیان کیا کہ ایسا میرے ساتھ ہوا, میری بیوی عیسائی تھی مسلمان ہو گئی تھی, انتقال ہو گیا اور میں نے یہ خواب دیکھا ہے. جب یہ بتایا گیا تو کہا اس تاریخ کو میں نے خواب دیکھا تھا, اس تاریخ کو کون یہاں پہ دفن ہوا تھا؟ کہا ایک شخص تھا جو گناہگار تھا اور اس کو یہاں پہ کیونکہ صاحب حیثیت لوگ تھے تو ان لوگوں نے یہاں اس کو دفن کر دیا. کہا کھول دو قبر. جب قبر کو کھودا گیا تو جیسے ہی قبر کو کھودا ہے اس کی بیوی اس طرح سو رہی تھی جو قبلہ رخ کر کے ہم مسلمان اپنے مردوں کو لٹاتے ہیں, وہ اس طرح قبر میں موجود تھی. ملائکہ نقالہ نے, ملائکہ نقالہ کیوں کہتے ہیں, میت کو ایک مقام سے دوسری مقام پہ منتقل کرتے ہیں, نقل کرتے ہیں, منتقل کرتے ہیں, ملائکہ نقالہ کہلاتے ہیں. اور اس ملائکہ نقالہ کی ڈیوٹی یہ تھی کہ اس مومنہ کو وہاں سے نکال کے یہاں دفن کیا اور یہاں جو گناہگار شخص تھا اس کو وہاں دفن کیا. جو حسین سے صحیح محبت رکھے مرنے کے بعد بھی وہ حسین کے روزے میں پہنچ جاتا ہے.
سلوات امام حسین بلندر سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
یہ کربلا کی خاک کی عظمت ہے کہ اگر کوئی کربلا کی خاک تک پہنچ جائے زیارت کو تو عمر کا میٹر بند ہے. جب دوبارہ گھر پہنچتے ہیں تو دوبارہ ہماری عمر کاؤنٹ ہونا شروع ہوتی ہے. یہ کربلا کی خاک ہے جو جہنمی کو جنتی بنا دے. یہ کربلا کی خاک ہے جو کربلا آنے کا ارادہ کرے مگر موت آ جائے نہ پہنچ سکے, مرنے کے بعد کربلا پہنچ جاتا ہے. جب کربلا کی خاک کی اتنی عظمت ہے تو صاحب کربلا کتنے باعظمت ہوں گے. ہم حسین کی عظمتوں کو کہاں سمجھ سکے, ہم اس طرح حسین کو سمجھ ہی نہیں سکے جو حسین کا مقام و مرتبہ ہے. کوئی کام اپنی زندگی میں, خدا مجھے بھی توفیق دے, خدا آپ کو بھی توفیق دے, کوئی کام ہم حسین کی محبت میں کریں. یقین مانیے حسین اتنے کرم نواز ہیں, حسین اتنے کریم ہیں, اس کام کی جزا آپ کو ضرور دیں گے چاہے زندگی میں چاہے مرنے کے بعد. اور کیسے دیتے ہیں, کتاب کشکول زیدی کی روایت ہے. ایک زمانے میں کربلا میں جب کوئی مردہ آتا تھا تو ایک شخص کی ڈیوٹی تھی جو سرداب میں نیچے مردہ لے جا کے دفن کیا کرتا تھا. اس کا نام تھا عبدالرضا, عبدالرضا نام تھا, اور لوگ میتیں لاتے تھے آج سے سینکڑوں سال پہلے, اور وہیں کربلا میں سرداب میں مومنوں کو دفن کیا جاتا تھا. ایک عورت کا انتقال ہوا, لائن نماز جنازہ پڑھا دی گئی مولا کے حرم میں. اب جب اس کو اندر لے کے گیا تو عبدالرضا کا طریقہ تھا جس میت کو بھی وہ اندر لے کے جاتا تھا 15 منٹ کے بعد دفنا کے اس پہ سلیب رکھ کے اور اوپر آ جاتا تھا. اب جب اس مومنہ کے جنازے کو لے کے گیا, آدھا گھنٹہ گزر گیا اوپر نہیں آیا. جب دیر ہو گئی تو لوگوں کو پریشانی ہوئی, آواز دے رہے, آواز کا بھی جواب نہیں دے رہا. اب کچھ لوگ نیچے اترے, جب نیچے اترے تو دیکھا کہ جس مومنہ کو یہ لے گئے تھے اس کی قبر کے برابر میں بے ہوش پڑا ہوا ہے. اس کو اٹھا کے اوپر لائے, مولا کے صحن میں لائے, پانی چھڑکا, اس کو اٹھایا. عبدالرضا کیا ہوا, بے ہوش کیسے ہو گئے؟ آنکھ کھلتے ہی وہ کہتا ہے اس مومنہ کے بیٹے کو بلاؤ. کیا ہوا, کیا یعنی اس کے بیٹے کو بلاؤ. اس مومنہ کے بیٹے کو بلایا گیا. اچھا کیا ہوا؟ کہا تمہاری ماں کیا مجلسیں پڑھتی تھی؟ کہا نہیں. کہا کیا تمہارا کوئی موقف تھا جہاں تم زائروں کی خدمت کرتے تھے, تمہاری ماں خدمت کرتی تھی؟ کہا نہیں. کبھی کیا وجہ ہے, اپنی ماں کا کوئی خاص عمل بتاؤ. تمہاری ماں امام حسین سے توسل رکھتی تھی؟ کہا ہاں. ہماری ماں کا طریقہ تھا کہ تمام زندگی اٹھتے بیٹھتے, جیسے ہم لوگ کی عادت ہے نا کہ اگر گاڑی ذرا سی بھی اچھل جائے تو بے اختیار مجھ سے نکلتا یا علی مدد, یعنی یا علی مدد ہمارے خون میں شامل ہے. ہم دل سے نہیں بولتے, یعنی ہم جان بوجھ کے نہیں, اختیاری نہیں, غیر اختیاری طور پہ ہمارے لبوں پہ ذرا سی تکلیف, وہ ہاتھ میں سوئچ اٹھا یا علی مدد, مول فور نکلتا. کہا میری ماں کا طریقہ تھا, چلتے پھرتے کام کرتے, کسی کام میں تکلیف ہو یا کریم کربلا, یا حسین, یا کریم کربلا, یعنی ہر لمحہ اس زمان پہ امام حسین کا نام تھا. اور ہماری ماں کی چھوڑی سی زمین تھی, اس زمین پہ سبزیاں اگتی تھیں, تو ہماری ماں کا طریقہ تھا ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں, کہ 6 دن ہمیں اسی زمین سے سبزی نکال کے وہی پکتی تھی, وہی ہم کھاتے تھے, ہمارا گزارا اسی پہ ہوتا تھا. مگر 7ویں دن ہماری ماں ہمیں بھوکا رکھتی تھی. کیوں؟ آج کا کھانا حسین کے نام پہ تقسیم کرو. غریب تھے مگر ماں نے طریقہ سکھا دیا تھا, جس حسین کے نام پہ رزق ملتا ہے 6 دن کھاؤ, مگر 7ویں دن آج کے دن کھانا حسین کے نام پہ تقسیم کرو. کہا یہی وجہ ہے کہ جب میں تمہاری ماں کو قبر میں لٹا کے کروٹ کرنے لگا اور کفن کو کھولا کے کھا کے شفا ڈال دوں, ایک نور قبر میں آتا ہوا آواز دیا, اے شخص رک جا, عبدالرضا رک جا, یہ حسین ابن علی کی مہمان ہے, حسین اس کی قبر میں آ رہے ہیں. صلوات دیجیے با
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
نہ اس کربلا کی خاک کا کوئی بدل ہے, نہ حسین ابن علی سے محبت کا کوئی بدل ہے. ہم جب جب کربلا گئے, ہم نے بارش میں بھی کربلا دیکھا, ہم نے دھوپ میں بھی کربلا دیکھا, اور جب ہم کربلا کی زمین پہ دیکھتے تھے کہ جو کارٹنز کو لوگ پھاڑ دیتے ہیں, اس کارٹنز میں مائیں چھوٹے بچوں کو لیے بیٹھی ہیں اور بارش برس رہی ہے, بہت بہت اپنی چادر کو اوپر ڈال لیا, تو میں سوچتی تھی مولا یہ محبت کرتی ہے, مولا یہ محبت. حسین آپ کو دیکھا نہیں ہے, مولا یہ ذریعہ ہمیں کھینچتی ہے, آپ کو دیکھا نہیں ہے, مگر یہ آپ کی محبت میں چھوٹا سا بچہ لے کے ٹھنڈی رات میں بارش میں بیٹھی ہے. کیوں؟ حسین کے زوار ہیں نا, ہمارا مولا ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ ویسے ہی جملہ نہیں لگتا جب شام کے دربار میں یزید ملعون نے کہا تھا دیکھا تمہیں تمہارے خدا نے ذلیل کر دیا, تو سیدہ سجاد نے کیا کہا تھا, نہیں ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں, ہمیں امتحان کے قابل سمجھا, خدا نے ہمارا امتحان لیا, ہمیں امتحان کے قابل سمجھا. تو کربلا والے حسین کی عظمت کو کیا بیان کریں, مگر مجلس ہے, مجلس کے آخر میں مصائب سے پہلے امام حسین کا ایک جملہ بیان کر دوں, اور اللہ کرے کہ ہمیں یہ جملہ ہمیشہ یاد رہے. یہ مولا کی حدیث کیا ہے, کتاب جلوہ نور, اور جلوہ نور میں جو ہر معصوم سے الگ الگ جلوہ نور کی چھوٹی سی بکلیٹ ہے, چھوٹی سی, اس میں ہر معصوم کی 40-40 احادیث ہیں. امام حسین کی بھی الگ کتاب ہے, اس میں 40 احادیث ہیں. ایک جملہ مولا کا آپ کے سامنے, مولا حسین کہتے ہیں کسی بھی برادر مومن کے پیٹ پیچھے وہی بات کہنا جو کوئی پیٹ پیچھے تمہاری کرے. اگر تم چاہتے ہو میرے پیٹ پیچھے مجھے لوگ اچھا کہیں, تو کسی مومن کے پیٹ پیچھے وہی کہنا, اچھا کہنا. اب بڑی عجیب سی بات لگتی ہے جب لوگوں بچوں کو سمجھائیں, جب لوگوں کے درمیان بات کریں تو وہ کسی کے پیٹ پیچھے اس کی ایبسنس میں کوئی ایسی بات مت کہو جو اس کو بری لگے, ایسا جملہ نہیں کہو. بڑے ہم لوگ بڑے مجلسوں بیٹھتے ہیں بڑے ہنس کے بولے, ارے وہ تو بڑی کنجوس ہیں, وہ کہاں بولے, یہ کنجوس کیا جملہ ہے, آپ ان کی خامی بیان کر رہے ہیں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ان کی مرضی, وہ کسی کو نہیں بلا رہی ہے, ہاں سب کیا آتی ہیں مجلس, وہ خود تو مجلس نہیں کرتی. یہ جملے عورتوں میں بہت عام ہیں غیبتیں کرنے میں. تو مولا حسین کہتے ہیں کسی بھی مومن کے پیٹھ پیچھے وہی اچھے جملے کہو جو تم چاہتے ہو تمہارے پیٹھ پیچھے کہے جائے. اور ایسا ہے جب ایسا ہوتا تو لوگ کہتے ہیں بھائی ہم تو ہم نے دیکھا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں, بڑے سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے ہم کہہ رہے ہیں. چھوٹا سا جواب ہے, آپ نے دیکھا ہے نا آپ کہہ رہے ہیں. آپ یاد رکھیے آپ کے اندر بھی خدا کسی کو یہی خامی دکھا دے گا, وہ بھی آپ کے بارے میں کہے گا, آپ مت کہیے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو خبردار کر رہے ہیں کہ بھائی یہ لوگ بہت برے, ان سے بچ کے ہمارے محلے میں ایک نئے پڑوسی آئے ہیں تو ہم ان کو بتا رہے ہیں بھائی یہ خاتون زبان کی بہت تیز ہے, ذرا کم کم ملنا. کب کہا تھا مولا نے برائی کرنے والے سے نفرت کرو؟ مولا نے ہمیشہ کہا برائی سے نفرت کرو, برائی کرنے والے سے نفرت مت کرو. کیوں نہیں کرے؟ نہ جانے کون سا لمحہ یہ توبہ کر لے اور ہم سے زیادہ پاک ہو جائے, ہم سے زیادہ خدا کے قریب ہو جائے. اسی لیے مولا نے کہا کہ کبھی بھی برائی کرنے والے کی برائی نہ کرنا, اس کی برائی جو وہ کرتا ہے وہ بری ہے, وہ خود برا نہیں. مگر ہم لوگ یہ باتیں کرتے ہیں پیٹھ پیچھے کرتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں جو جملے ہم کہہ رہے ہیں یہی کوئی ہمارے پیٹھ پیچھے بھی کہہ رہا ہوگا. آخری روایت اور مصائب کی منزل, روایت کیا ہے, کتاب بند تاریخ کی 5ویں جلد میں یہ روایت موجود ہے. ایران کے بادشاہ امیر عباس ایک مرتبہ شہر سے نکلے اور جب وہ جا رہے ہیں اپنے فوج کے ساتھ اپنے لشکر کے ساتھ تو اس میں دو عالم بھی شامل تھے اور شیعت کے بہت بڑے مشہور عالم, ایک میرے داماد بہت بڑے عالم ہیں اور ایک شیعہ کے بہا, یہ دونوں عالم بھی ساتھ تھے اور دونوں گھوڑے پہ سوار تھے. اچھا ہوا کیا کہ میرے داماد جو عالم تھے وہ تھوڑا وزنی بدن کے تھے, وزن تھا ان کے جسم پہ, اور جو شیخ بہا عالم تھے وہ بہت کمزور تھے. اب گھوڑے پہ وہ بھی سوار ہیں, گھوڑے پہ یہ بھی سوار ہیں. بادشاہ امیر عباس جو پیچھے چل رہے تھے وہ میر داماد عالم تھے جن کا جسم بھاری تھا, وہ گھوڑے پہ سوار تھے. ان کے پاس آئے بادشاہ اور بادشاہ ان سے کیا کہہ رہا ہے, دیکھا آپ یہ شیخ بہار کیسے گھوڑا دوڑاتے ہوئے آگے چلے جا رہے ہیں, عالم تو کوئی آپ کی طرح ہو جو آہستہ آہستہ چلے. اب اس عالم سے کہہ رہے ہیں عالم تو کوئی آپ کی طرح ہو جو آہستہ آہستہ چلے. ان عالم کو دیکھے وہ گھوڑا دوڑا دے آگے پہنچ گئے. کہا نہیں یہ بات نہیں ہے. پھر کیا بات ہے؟ کہا وہ اس عالم کا گھوڑا آج خوش ہے کہ مجھ پہ کتنا عالم زبردست سوار ہے, وہ خوشی میں آگے دوڑ رہا ہے. اچھا اب امیر عباس نے نہیں سنا جو بادشاہ تھا, اب بادشاہ آگے بڑھا, آگے جا کے شیخ بہا کے پاس پوچھتے ہیں آپ نے دیکھا میرے داماد کتنی اکڑ ہے, ان کو کتنا تکبر ہے کہ پیچھے پیچھے آرام سے آہستہ آہستہ آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ چلنا گوارا نہیں ہے, ہمارے ساتھ چلے. اب وہی شیخ بہا کہتے ہیں یہ وجہ نہیں ہے, ان کا علم اتنا ہے کہ ان کا گھوڑا ان کا علم کا بوجھ نہیں سنبھال سکتا, اس لیے آہستہ چل رہا ہے. آپ نے دیکھا جو جملہ آپ کسی کے لیے کہتے ہیں وہی جملہ امام حسین کہتے ہیں تمہارے پیٹھ پیچھے بھی کہا جائے گا. لہذا کسی کے پیٹھ پیچھے بات کرنا چاہو تو یہ سوچ لینا جو بول رہے ہو کل کو کوئی تمہارے لیے بھی تمہارے بیچ بھی یہی جملہ بولے گا. کاش ہم مولا حسین کے اس جملے کو ہمیشہ یاد رکھیں. مولا ہماری زبان سے کبھی کسی کے لیے غیبت نہ نکلے, ہم کسی پہ تہمت نہ لگائیں, کوئی برا جملہ نہ نکلے کہ وہ جملہ ہمارے متعلق بھی کہا جائے. عزادار بس مجلس تمام ہوئی. آج شب اربعین ہے اور شب اربعین قیامت کی رات ہے. میں وہ مسائل پڑھوں گی شب اربعین کے جو میں نے کربلا میں سنے ہیں. میں نے کربلا میں ایک عالم سے سنا تھا جس قافلے میں آج سے کوئی 10-11 سال پہلے جو مجلس سنی تھی میں نے. وہ عالم کہتے ہیں شب اربعین امام حسین کی قبر پر سب سے پہلے ان کی ماں آتی ہیں, ان کے نانا رسول اللہ آتے ہیں, ان کے بابا علی مرتضیٰ آتے ہیں, ان کے بھائی حسن مشتبہ آتے ہیں. اور کیوں آتے ہیں؟ جو زائر پیدل چل کے آ رہے ہوتے ہیں نا, ان زائروں کا استقبال کرتے ہیں. مولا حسین اپنے نانا کو مخاطب کر کے کہتے ہیں, نانا دیکھیے یہ زائر میرا میری محبت میں پیدل چل کے آیا, اس کے لیے دعا کیجیے گا. اما آپ نے دیکھا یہ زائر پیدل چلتا ہوا آیا ہے, اس کے پیروں میں زخم ہو گئے, مگر یہ میری محبت میں آیا ہے, اما اس کے لیے دعا کیجیے. علامہ مجلسی شب اربعین کربلا میں تھے. کربلا میں امام حسین کی زیارت کرنے کے بعد اپنے مسافر خانے میں آئے اور سوئے. آپ میں دیکھتے ہیں امام حسین مخاطب کرتے ہیں, مجلسی اٹھو, ذرا پانی کا جگ لے لو اور گلاس لے لو. کہا کیوں امام حسین, کیوں لے لو؟ کہا بڑی دور سے لوگ آ رہے ہیں میرے روزے پہ, جب روئیں گے تو پیاسے بھی ہوں گے, ان کو پانی پلانا ہے. کہا میں مولا کے حکم پر جب بھر کے پانی لے کے اور گلاس لے کے کھڑا ہو گیا. میں نے دور سے آتا ہوا دیکھا ابراہیم روتے ہوئے آ رہے ہیں, حضرت ابراہیم کی چیخیں بلند ہیں, قریب آئے امام حسین کے گلے سے لپٹ گئے, حضرت ابراہیم رو رہے ہیں. علامہ مجلسی کی طرف حسین نے اشارہ کیا, علامہ مجلسی ذرا ان کو پانی پلاؤ. میں نے پانی پلایا, ان کو بٹھایا, پھر دیکھا ایک اور نورانی بزرگ آ رہے ہیں, کہا یہ موسیٰ آ رہے ہیں میری اربعین کے مسائل پر, مجھے موسیٰ دے دیں. گریا کیا, حسین نے کہا میں جسی ذہن کو پانی پلاؤ. میں نے پانی پلایا, پھر دیکھا کہ نورانی شکل والے عیسیٰ آ رہے ہیں, عیسیٰ آ کے روتے ہیں. حسین اپنے علی کو پورے گھر کا پرسا دیتے ہیں, ان کو بٹھایا پانی پلا کے, پھر دیکھا ایک شخص ایسے آ رہا ہے کہ اس کا رونا دیکھا نہیں جاتا. جب کوئی روتا ہے نا اپنا روئے تم تو ہم کے روتا ہے. ہمارے تبرکات لوٹا دے, یزید سے کہنا ہمارے شہیدوں کے سر لوٹا دے. اور جب سے ہمارے شہید گئے ہیں, شہادت ملی ہے, ہم آج تک رو نہیں سکے. ایک سال گزر گیا, زینب کو تمنا ہے, کوئی مجھے پرسا دینے نہیں آیا, کہا میں رو نہیں سکی. ایک مکان خالی کرا دے جہاں میں اپنے حسین کو روں گی. مکان خالی ہوا, تبرکات آنا شروع ہوئے, سب سے پہلے چادر آئے. زینب کبری نے پڑھ کے لیا, ہاں میری ماں کی چادر مجھے دے دو. اس کے بعد دو بالیاں آئیں, ام
بائیں اٹھی اور کہتی ہے ان بالیوں کے مالک زندہ نہیں، سکینہ میرا زندہ ملا ہے۔ عزداروں بالیوں کے بعد ایک انگوٹھی آئی، جب انگوٹھی آئی زینب کبرا اٹھی، وہ انگوٹھی کیا تھی؟ امام حسین کی انگلی میں انگوٹھی تھی۔ جب لوٹنے والے نے انگوٹھی لوٹنا چاہی، انگوٹھی انگلی سے اتر نہیں رہی تھی، امام حسین کی انگلی کاٹ کے زینب نے وہ انگوٹھی اتار لی۔ اب انگوٹھی واپس آئی، چھوٹا کس سر آنے لگے، چھوٹا سا ننا سا
زمین پہ اترے اور خود پڑھ کے
جابر کے گلے لگ گئے. جابر میں ہی علی ابن بابا کی قبر پہ آیا ہوں. جابر گلے سے لپٹ کے روتے ہیں. ایک بار بھی سیدہ سجاد کہتے ہیں جابر دور چلو جاؤ. کہا مولا مجھے دور کیوں بھیجے؟ کہا میری بہنیں آ رہی ہیں. میری بہنیں آئیں گی تو حسین کو پرسا بھی دیں گی, حسین کو اپنے بازوؤں کے دام بھی دکھائیں گی. جابر دور ہو جاؤ. جب زینب کبری حسین کی قبر کے قریب آئی, خود کو سواری سے گرا دیا, گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی پھر بھائی کی قبر میں آئی. جس بہن کے نکاح کی شرط یہ تھی کہ اگر ایک دن حسین کو نہ دیکھے زینب جی نہیں سکتی, اس زینب نے ایک سال کے بعد بھائی کی قبر پہ پہنچی. پڑھ کے رو رہی ہے, بھیا مجھ سے پوچھو بازار دربار سر کر آئی, بھیا مجھ سے پوچھو میں عزیز کے دربار میں کیسے داخل ہوئی, بھیا مجھ سے پوچھو میرے سر پہ ردا نہیں تھی, بھیا میرے ہاتھ بندے ہوئے تھے. بی بی پرسا دیتی ہر ہر بی بی اپنے وارث کی قبر میں پرسا دیتی. ایک بار بھی زینب کبری نے سوال کیا, سیدہ سجاد میرے بھائی عباس کی قبر کہاں؟ سیدہ سجاد کہتے بھی اماں وہ نہر کے کنارے. بس مجلس کا آخری جملہ کہ بھی اماں وہ نہر کے کنارے ہیں. اب بی بی آتی عباس کی قبر میں جائے عباس کو پرسا دے. مگر جیسی بی بیوں نے بڑھنا چاہا زینب کبری نے روک دیا. رک جا رک جا ذرا میری بات سن لو. اب بی بی پوچھتی ہے بی بی آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ زینب کبری کہتی ہے عباس کی قبر میں جانا بتا دینا شرابی کے دربار میں عباس کو بتا دینا ہمارے سروں پہ چادر نہیں تھی, عباس کو بتا دینا ایک رسی میں بارہ گلے بدے تھے. مگر دیکھو عباس کو یہ نہ بتانا ہم سکینہ کو چھوڑ کر آئے ہیں. میرا غیرت مند بھائی یہ برداشت نہیں کر سکے گا. تجھے اہل حرم کے مصائب کا واسطہ, ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما. ہماری سب سے بڑی دعا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما دے. بار الہ ہماری آنکھوں میں غم حسین میں بہنے والے آنسوؤں کے صدقے میں وہ نور دے دے کہ ہم امام زمانہ کے چہرے پر نور کی زیارت کر سکیں. بار الہ ہم سب کے تمام گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما دے. اس مجلس حسین کا واسطہ حسین کی ماں پرسا لینے آئی ہے, حسین کی ماں کا واسطہ جو ماں بھی جس دکھ میں گرفتار ہے اس کے دکھ کو دور کر دے, جو لا پہلے تھے اسے اولاد عطا کر دے, جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دے, جن کے بچے بڑے ہو گئے ان کو اچھے بر عطا کر دے, جو رزق کی تنگی کا شکار ہے رزق میں برکت دے دے, جو قرض دار ہے ان کا قرض غیب سے ادا کر دے, جو بیمار ہیں ہم سب جسمانی روحانی بیماریوں میں مبتلا ہے خدا ہم سب کو فاطمہ صغرا کے صدقے میں شفائے کلی عطا فرما دے. بار الہ عزاداری امام حسین کی حفاظت فرما, عزادار کی حفاظت فرما, آئمہ کے روزوں کی حفاظت فرما, کل کا جلوس خیریت و عافیت سے گزرے, اور بار الہ جب امام زمانہ ظہور فرمائیں اور صدا دیں تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب آگے آگے ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.